پارلیمنٹ لنڈن میں سدھا اپیل ہندوستانی عدالتوں کے انگریزی میں پیش ہوتے ہیں، مگر حکام مجوز پر ہرگز یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ تمہیں تو اردو کی ہی خبر نہیں، تم فیصلہ کیا کرو گے؟ کیونکہ جب بیانات فریقین اور گواہوں کی شہادت یا تحریری ثبوت اور ماتحت حکام کی رائیں صحیح طور پر انگریزی میں ترجمہ ہو چکیں، پھر اردو کی کیا حاجت رہی؟ سو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی سودائیوں کی طرح آریوں کے دل میں وہم بیٹھا ہوا ہے تو کیوں وہ بسبت مواہیر اپنا نیا عقائد نامہ چھپوا نہیں دیتے، جس میں بتفصیل لکھا جائے کہ ہم پہلے عقائد مشتہرہ سے دستبردار ہیں اور اب نئے عقیدے ہمارے یہ ہیں، پھر دیکھیں کہ ان عقیدوں کی بھی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ میں قطعاً و یقیناً کہتا ہوں کہ عام ہندوؤں کا وید وید کرنا اسی زمانے تک ہے کہ جب تک انہیں ویدوں کے مضامین کی خبر نہیں۔ کیا خوب ہو کہ گورنمنٹ انگریزی عامہ خلائق کا دھوکہ دور کرنے کے لیے ویدوں کا تحت اللفظ اردو ترجمہ ایک ایسی منتخب سوسائٹی سے کراوے جس میں آریوں کے لائق ممبر بھی شامل ہوں اور چند فاضل برہموں اور انگریز بھی اس کمیٹی میں داخل ہوں، اور پھر وہ ترجمہ عام طور پر ہندوؤں وغیرہ میں تقسیم کیا جائے۔ ہندوؤں کو ویدوں سے یہاں تک بے خبری ہے کہ گائے بیل کا نہ مارنا بھی ایک مذہبی عقیدہ سمجھا گیا ہے، اور کھانا تو درکنار، اس گوشت کا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ منو شاستر، جس پر پنڈت دیانند بہت سا اپنی باتوں کا مدار رکھتے ہیں، بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ بیل کا گوشت کھانا نہ صرف جائز بلکہ بڑے ثواب کی بات ہے، اور رگ وید اشتک اول میں لکھا ہے کہ جس کھال سے ہوم کے اعمال ادا ہوتے ہیں وہ ضرور گائے کی کھال چاہیے۔ مگر اب گائے کے ذبح کرنے سے بڑھ کر ہندوؤں کے نزدیک اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں، اگرچہ ابھی تک پہاڑی راجے اپنے مقرری دنوں میں بھینسوں کو تلوار سے کاٹتے ہیں اور جوالا مکھی اور دوسری کئی جگہوں پر دیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام ہوتے رہتے ہیں، مگر کبھی تعصب کے پردوں سے اس طرف خیال نہیں آتا کہ یہ اسی ویدک حکم کے آثار باقیہ ہیں۔ یجروید ادھیائے 24 منتر 27 میں صاف لکھا ہے کہ براسپتی کے لیے گائے کی قربانی کی جائے، اور رگ وید اشتکا 2 ادھیا 3 سوکت 6 میں اس گوشت کے کھانے کی صریح اجازت ہے، بلکہ رگ وید منڈل 6 سوکت 16 میں بڑی محبت سے لکھا ہے کہ گائے کا گوشت سب سے عمدہ خوراک ہے۔ پھر رگ وید اشتک 4 ادھیا 1 میں تذکرے کے طور پر بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ 300 بھینسوں کی سوختنی قربانی ہوئی، اور حال میں جو ایک پنڈت صاحب کی طرف سے ایک کتاب کلکتے میں چھپی ہے جس کی کاپیاں جا بجا مشتہر ہوئی ہیں، وہ نہ صرف جائز بلکہ بڑے زور سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں گائے کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا تھا اور عمدہ عمدہ چربی دار ٹکڑے برہمنوں کی نظر ہوتے تھے۔ اور رگ وید اشتک اول کی ایک شرطی کی شرح میں پروفیسر ویلسن صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بڑی محکم گواہی وید کی اس بات پر ہے کہ وید کے زمانے میں عام طور پر گائے کا گوشت کھایا جاتا تھا اور جا بجا ہندوؤں کی دکانوں میں بکتا تھا۔ اب انصاف کرنے کی جگہ ہے کہ جس گائے کے کھانے کے لیے یہ تاکیدیں ہیں اب اس کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آریوں کو وید کی کچھ بھی پرواہ نہیں، وہ صرف دکھانے کے دانت رکھتے ہیں نہ کھانے کے؟ پھر سوچنا چاہیے کہ وید کی مشرکانہ تعلیم کیسی سارے جہان میں مشہور ہو رہی ہے۔ 14 کروڑ ہندو اس میں گرفتار ہیں، جگن ناتھ اور گنگا کی طرف کیسے نعرے مارتے ہوئے ایک خلقت چلی جاتی ہے، لیکن دیانند کو اسلامی توحید کا زور و شور دیکھ کر اب فکر پڑی کہ وید ہاتھ سے جاتا ہے، اس کے لیے کچھ تدبیر کرنی چاہیے۔ مگر درحقیقت اس نے ویدوں کا کچھ ہنر نہیں دکھلایا بلکہ کئی اور گند اس کے کھول گیا۔ انگلینڈ، امریکہ، جرمن، فرانس میں ویدوں کا ترجمہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی نظر سے گزرا ہے، مگر کسی کی بلا کو بھی خبر نہیں کہ وید میں توحید بھی ہے۔ انہی انگریزوں نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا تو قرآنی توحید نے یورپ کے ملکوں میں ہلچل ڈال دی، یہاں تک کہ لائل صاحب اور جان ڈیون پورٹ وغیرہ نامی انگریزوں نے، یہاں لائل سے مراد تھامس کارلائل ہے ناشر، جن کی کتابیں حمایت اسلام وغیرہ چھپ کر ہندوستان میں بھی آ گئی ہیں، قرآنی عظمتوں اور اس کی پاک توحید پر ایسی شہادتیں دیں کہ باوجود بہت سے موانع تعصب کے انہیں کہنا پڑا کہ فرقان مضامین توحید میں اور عیوب سے منزہ ہونے میں ایک بے مثل کتاب ہے، جس کی عقائد بالکل عقل کے مطابق اور ایک حکیم کا مذہب ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک فاضل انگریز بلنٹ نام، جنہوں نے حال میں اسلام کے متعلق یہ کتاب لکھی ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ توحید کو دنیا میں دوبارہ قائم کرنے والے پیغمبر اسلام ہیں۔ انہوں نے وحدانیت الہی کو اس اعلیٰ درجے پر پھیلایا ہے کہ عرب کے ریگستان میں اب تک توحید کی خوشبو آتی ہے۔ اب بتلانا چاہیے کہ وید کی توحید کی نسبت کس ثالث نے گواہی دی؟ دونوں ترجمے قرآن اور وید کے انگلینڈ اور فرانس وغیرہ میں گئے۔ آخر ان ثالثوں کی بھی رائے ہوئی کہ قرآن میں توحید اور وید میں شرک بھرا ہوا ہے۔ اب ہم اپنی پہلی تقریر کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے لیے یہ نہایت دل توڑنے والا واقعہ اور سخت صدمہ اٹھانے کی جگہ ہے کہ وہ حقیقی علامتیں ربانی کتاب کی، جن کا ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں، وید میں پائی نہیں جاتی۔ نمبر ایک، وید میں خدا تعالیٰ کی خوبیاں نہیں بلکہ اس کے نقص اور عیب بیان کیے ہیں کہ وہ ایک ذرے کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں، کیونکہ اصل الاصول وید کا وجوب تناسخ ہے، اور مسئلہ دائمی تناسخ کے وجود کا تب ہی قائم رہ سکتا ہے کہ جب ہر ایک چیز کو پرمیشر کی طرح غیر مخلوق سمجھا جائے، اور نیز یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ جاویدانی مکتی پانے کی راہ مسدود ہے۔ سو کسی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت نہ رکھنا اور ہمیشہ کی مکتی دینے پر بھی قادر نہ ہونا، یہ صریح اس ذات کا نقص اور عیب ہے جس کو تمام کائنات کا خدا اور پرمیشر کہا جائے۔ نمبر دو، وید میں روحانی برکتیں اور پاک خاصیتیں بھی نہیں، کیونکہ آریہ لوگ بلکہ تمام ہندو خود تسلیم کرتے ہیں کہ بجز وید کے رشیوں کے دوسروں پر حقیقی عرفان کا دروازہ بند ہے۔ حقیقی عرفان با اتفاق جمیع عارفین اس معرفت تامہ کا نام ہے جو قال کو حال کے آئینے میں دکھلاوے اور علم الیقین کو حق الیقین کے مرتبے تک پہنچاوے۔ یعنی جس گیان کو بچوں کی طرح کتاب میں پڑھا گیا ہے، وہ خود اپنے نفس پر وارد بھی ہو جائے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ کامل مرید وہ ہے کہ ہو بہو اپنے مرشد کا روپ بن جاوے، اور جو کچھ اصلی اور تفصیلی طور پر مرشد پر فیض ہوا تھا، اس پر ذلی اور اجمالی طور پر وہی فیض ہو جائے۔ غرض تمام نقوش روحانی میں مرشد کا ایک نمونہ ٹھہر جائے، یہی علت غائی کتاب الہی اور رسول کی ہے، تا ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہو جائیں۔ لیکن اس عرفان سے وید ہندوؤں کو جواب دے رہا ہے۔ ویدوں کی روح سے یہ بات غیر ممکن ہے کہ کوئی شخص وید کی پیروی کر کے وہ سچا گیان اور عرفان پا سکے جو بقول ان کے رشیوں کو حاصل ہوا تھا۔ یعنی محض قیل و قال سے ترقی کر کے براہ راست خدا تعالیٰ سے مکالمہ و مخاطبہ نصیب ہو جائے، حالانکہ وید ہی اس بات کے قائل ہیں کہ بجز سچے گیان کے مکتی نہیں ہو سکتی۔ پس اس سے ثابت ہے کہ خود وید کے اقرار سے بجز چار رشیوں کے اور کسی ہندو کو مکتی نصیب ہی نہیں۔ غرض ویدوں میں کتاب الہی ہونے کی یہ علامت پائی نہیں جاتی کہ حقیقی عرفان کا دروازہ نہ صرف چار مجہول الاسم شخص پر بلکہ تمام دنیا پر کھولتے ہوں۔ پس جب کہ جس مطلب کے لیے کتاب الہی آیا کرتی ہے، وہ مطلب ہی ویدوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، اور گناہ سے پاک ہونا صرف ہزاروں جونوں کی سزا پر موقوف ہے، تو وید کس پر اس کی دوا ہیں؟ نمبر تین، ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فعل سے ویدوں کی ہدایت کچھ مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ زمین و آسمان پر نظر ڈالنے سے صریح ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نہایت ہی کریم ہے، اور سچ مچ جیسا کہ اس نے فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم آیت 35۔ یعنی اس کی نعمتیں شمار سے خارج ہیں، مگر ویدوں کی یہ تعلیم ہے کہ ایک ذرہ بطور عطیہ محض کی عطا نہیں ہوا، بلکہ جو کچھ انسانوں کو ان کے آرام کی چیزیں دی گئی ہیں، وہ انہی کے گزشتہ کرموں کا پھل ہے، اور ان چیزوں کو ظہور میں لانے والے اصل میں انہی کے اعمال ہیں، گویا زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، عناصر، نباتات، جمادات وغیرہ، جن میں انسانی وجود کے لیے فوائد بھرے ہوئے ہیں، وہ آریوں کے کسی پہلے نیک کرم سے وجود پذیر ہوئے ہیں، اور اگر آریوں کے اعمال صالحہ نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ نباتات، نہ جمادات، غرض کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب اے ناظرین، بتلاویں کہ کیا اس سے بےہودہ تر دنیا میں کوئی اور مذہب بھی ہوگا؟ اور نیز ایک طرف تو یہ لوگ گائے، بیل، گھوڑے وغیرہ حیوانوں کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ کسی سابق بدعملی سے یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نیک عملوں نے ان کو گائے، بیل وغیرہ بنایا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آرام پانے کی چیزیں ہیں۔ سو دیکھنا چاہیے کہ ان کے خیالات میں کس قدر تناقض ہے، ایک بات دوسری بات کو رد کرتی ہے۔ پھر سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات قرین قیاس ہے کہ سورج و چاند، زمین وغیرہ انسان کی پیدائش کے بعد اور اس کے نیک عملوں سے پیچھے پیدا ہوئے ہیں؟ اور کیا یہ درست ہو سکتا ہے کہ جس قدر یہ نعمتیں ہیں ایک نالائق انسان اسی قدر عمل بھی کرتا ہے، اور جیسے دام دیتا ہے اسی قدر وہاں سے جنس بھی ملتی ہے؟ آج کل اگر ایک چوڑے یا ساہنسی کو بھی یہ صاف صاف باتیں سمجھائی جائیں تو اس کو سمجھنے میں ذرہ بھی دقت نہ ہو، مگر یہ لوگ اب تک نہیں سمجھتے، اور بڑے حیا سے ابھی تک منہ پر یہی بات ہے کہ اور سب کتابیں ملما اور کھوٹی ہیں، اور وید کھرا سونا ہے۔ سو اے منصفین، ہم نے یہ وید کا سونا آپ لوگوں کے آگے رکھ دیا ہے، اب آپ لوگ خود سوچ لیں کہ کہاں تک اس سونے میں خالصیت بھری ہوئی ہے۔ نمبر چار، ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کانشنس اور نور قلب سے جو ہم کو عطا کیا گیا ہے وید کی تعلیمیں مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ ہمارا کانشنس ہرگز ان باتوں کو قبول نہیں کرتا کہ جس پر ہماری ساری زندگی کا سہارا ہے، جو ہماری ہر ایک تربیت کا سرچشمہ ہے، وہ ایسا کمزور ہو کہ نہ تو از خود پیدا کر سکے، نہ کوئی رحمت پہنچا سکے، نہ ہمیشہ کے لیے نجات دے سکے، نہ توبہ و استغفار سے ہمارا گناہ معاف کر سکے، نہ ہماری کوششوں سے ہمیں حقیقی عرفان تک پہنچا سکے، غرض کچھ بھی نہ کر سکے، تو پھر ایسے کا ہونا کیا اور نہ ہونا کیا؟ اگر یہی پرمیشر ہے تو حقیقت عالم بالا معلوم شد۔ ویدوں کی تعلیم پرستش اس سے بھی عمدہ تر ہے۔ کسی قوم کو منصف مقرر کر کے دیکھ لو، کوئی شخص اس بات کا قائل نہیں ہوگا کہ وید مشرکانہ تعلیم سے خالی ہیں۔ ہم نے ویدوں پر بہت غور کی، اور جہاں تک طاقت بشری ہے ان کے معلوم کرنے کے لیے زور لگایا، آخر ہم پر صاف کھل گیا کہ یہ چاروں وید پرانے مخلوق پرستوں کے خیالات کا مجموعہ ہیں، اور اس زمانے کی بناوٹ ہیں کہ جب کہ سچے قادر تک لوگوں کو رسائی نہیں ہوئی تھی۔ پس وہ لوگ جو علم الہیات میں پست نگاہ رکھتے تھے، انہوں نے زمانے کا الٹ پھیر اور حوادث ارضی و سماوی میں اجرام سماوی و عناصر کا بہت کچھ دخل دیکھ کر یہی اپنے دلوں میں سمجھ لیا کہ اگر کوئی رب العالمین و مدبر عالم ہے تو یہی چیزیں ہیں، ان کے سوا اگر کچھ ہے تو وہ دخل در عالم سے معطل و بیکار ہے۔ تو در حقیقت نفی صفات الہی کرنا اور خدا تعالیٰ کو قادرانہ تصرف سے معطل سمجھنا، یہی اصل موجب دیوتا پرستی اور تناسخ کا ہے، کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ اپنے مدبرانہ کاموں سے معطل خیال کیا گیا تو حاجت براری کے لیے دیوتے گھڑے گئے، اور تقدیری تغیرات اور انقلابات کو گزشتہ عملوں کا نتیجہ ٹھہرایا گیا۔ تو اس ایک ہی خیال سے یہ دونوں خرابیاں پیدا ہو گئیں، یعنی آواگون اور دیوتا پرستی۔ آریہ سماج والے جنہوں نے ویدوں کی اصلاح کی اپنے ذمے سرپرستی لی ہے، بڑی جانکاہی سے پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں، اور خانقاہ کوشش کر رہے ہیں کہ ویدوں کو مشرکانہ تعلیم سے پاک ٹھہرائیں، مگر ان کے حق میں کیا خوب ہوتا کہ چاروں وید پردہ زمین سے ایسے نیست و نابود ہو جاتے کہ کوئی مخالف ان کی اندرونی آلائش دیکھنے کا موقع نہ پا سکتا۔ رہے وید کے علوم و فنون، تو ان کی نسبت تو ہم کچھ بیان کر چکے ہیں اور کچھ اور بھی بیان ہوگا۔ بالآخر یہ بھی ظاہر کرنا قرین مصلحت ہے کہ ہم نے اس آریہ راکم رسالہ کی نسبت قادیان کے ہندوؤں سے سنا ہے کہ اس کی زبان پر سرسوتی چڑھی ہوئی ہے، سو اب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اس سرسوتی کے اتارنے کے لیے اسی قدر ہماری تحریر کافی ہے یا کسی اور تدارک کی بھی ضرورت ہے۔